لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يزلهم زلالا بعيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, گرمی کی وجہ سے مسجد کے حال میں پنکھے چلائے گئے ہیں, اس وجہ سے آواز معلوم نہیں آپ تک صحیح طور پر پہنچ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. مجھے اس کا خدشہ رہتا ہے کہ آواز پورے طور پر آپ حضرات تک نہ پہنچ پا رہی ہو. بہرحال آج مارچ کی 22 تاریخ ہے اور کل 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے. 73 سال پہلے بر صغیر کے مسلمان لاہور کے منٹو پارک میں جمع ہوئے اور مسلم لیگ کے عام اجلاس میں قرارداد لاہور منظور کی گئی, جس میں تقسیم ہند کا ریزولوشن پاس کیا گیا. پھر پاکستان کے قیام کی تحریک آگے بڑھی اور بالآخر 11 اگست 1947 کو پاکستان کی مجلس دستور ساز کا پہلا اجلاس کراچی میں ہوا. شکریہ, تھوڑی سی کم کر دیں, تھوڑی سی کم, اب ٹھیک ہو گیا ہے. 13 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بر صغیر کے وائس رائے, بس اب ٹھیک ہے, اور گورنر جنرل کی حیثیت سے کراچی آ کر 14 اگست کو دولت مشترکہ کی نئی مملکت پاکستان کے اختیارات اس کے گورنر جنرل کے حوالے کر دیے. یہ بند کر دیا. اور 15 اگست کو قائد اعظم نے بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کا حلف اٹھایا اور لیاقت علی خان مرحوم وزیر اعظم مقرر ہوئے. پھر تقریباً ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم انتقال کر گئے اور خواجہ ناظم الدین جو طبعاً انتہائی شریف النفس انسان تھے، مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے، وہ نئے گورنر جنرل بنے اور نوابزادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم رہے۔ پھر 17 اکتوبر 1951 وہ تاریخ ہے جب ایک المناک حادثہ ہوا اور لیاقت علی خان ایک جلسہ عام میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنایا گیا۔ خواجہ ناظم الدین جو گورنر جنرل پاکستان تھے ان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور وزیر مالیات غلام محمد گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 17 اپریل 1953 کو غلام محمد صاحب نے خواجہ ناظم الدین کو جبرن برطرف کیا اور محمد علی بوگرہ کو بطور وزیر اعظم مملکت کا نظم سنبھالنے کی دعوت دی۔ جولائی 1955 میں غلام محمد صاحب کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ اسکندر مرزا قائم مقام گورنر جنرل بنے اور انہوں نے چودھری محمد علی صاحب کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر دعوت دی۔ ان کے دور میں 1956 میں پاکستان کا پہلا دستور منظور ہوا جو 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ آج کے خطبے کی جو مرکزی بحث ہے اس میں پاکستان کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کے حوالے سے قرآنی تعلیمات کیا ہیں، اس پر بات ہوگی۔ 23 مارچ 1956 یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں 9 سال پاکستان کے قیام کے بعد وہ تاریخ ہے کہ جب پاکستان کو ایک دستور مہیا ہوا۔ یہ دستور جمہوری اور پارلیمانی طرز کا تھا اور اس میں ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ 1956 تک 9 سال کاروبار ریاست 1953 کے انڈیا ایکٹ کے تحت چلایا جاتا رہا، چھوٹی موٹی اس میں ترمیمیں کی گئیں۔ 1958 کو جنرل ایوب صاحب نے آئین معطل کیا اور 1962 کو ایک نیا آئین دیا جو صدارتی آئین تھا۔ قیام پاکستان کے 26 سال بعد 1973 میں ایک متفقہ آئین پاکستانی قوم کو مہیا ہوا ملا جس میں پارلیمنٹ کے تمام منتخب نمائندوں نے اس پر دستخط کیے اور یوں وہی دستور بہت سی ترامیم کے ساتھ آج پاکستان کو مہیا ہے اور نافذ ہے۔ پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے سپرد دو کام کیے گئے تھے، ایک تو پاکستان کے لیے نئے آئین کی تیاری اور دوسرے اس نوزائیدہ مملکت کے انتظام اور انصرام کے لیے قانون سازی۔ یہ اسمبلی 7 سال تک قائم رہی۔ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے آئندہ آئین کے متعلق اس اسمبلی نے نواب زادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم کی تحریک پر قرارداد مقاصد منظور کی. اس قرارداد میں ملک کے آئین کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے. یہ قرارداد پاکستان کے آئین میں دیباچے اور تمہید کے طور پر پہلے شامل کی گئی, بعد میں دستور پاکستان کے آرٹیکل 2A کے تحت قرارداد مقاصد کو دستور کا دیباچہ نہیں بلکہ دستور کے دوسرے آرٹیکل کی طرح ایک لازمی جز بنا دیا گیا ہے, اور اب قرارداد مقاصد ملک کے آئین کا حصہ ہے, دیباچہ نہیں بلکہ حصہ ہے. اب دستور پاکستان کا پہلا آرٹیکل یہ ہے کہ اس مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, دستور کے دوسرے آرٹیکل میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام پاکستان کا ریاستی دین ہے, سٹیٹ ریلیجن. اگرچہ ریلیجن کا لفظ دین کے معنی کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا چونکہ دین کا لفظ تو بہت وسیع معنوں میں ہے, مذہب یا ریلیجن یہ معنی کے لحاظ سے بہت محدود ہے اور لفظ دین بہت جامع اور وسیع معنوں میں ہے. بہرحال قرارداد مقاصد میں یہ واضح کیا گیا کہ ساری کائنات کی حاکمیت اعلی اور اقتدار حقیقی اللہ تعالی کے قبضے میں ہے, اور پاکستان میں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون بنانے کی گنجائش نہیں ہے. حاکم حقیقی اور مقتدر اعلی صرف اللہ تعالی ہے. یہ قانون کی جو شک ہے یہ ان قرآنی آیات پر اس کی بنیاد ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس حقیقت کو سمجھایا ہے کہ حاکم حقیقی اور مقتدر اعلی کلی اختیارات کا مالک اور کسی قانون اور ضابطے کے لیے فائنل ڈیسیژن رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. سورہ قصص میں ہے وہو اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں, لہ الحمد فی الاولا والآخرہ, پچھلے بھی ہمیشہ اسی کی حمد و ثنا کرتے رہے اور آنے والے بھی ہمیشہ اسی کی حمد و ثنا کریں گے, پہلے بھی حق حمد کا اسی کو تھا اور آئندہ بھی حمد کا حق اسی کو حاصل ہے, وَلَهُ الْحُكْمُ, اور حکومت اور اختیار بھی صرف اسی کا ہے. سورہ شورا میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بیان فرمایا, فرمایا اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ, کیا ان لوگوں کے کچھ ایسے شریک ہیں, شرعوا لہم من الدین, جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین وضع کیا ہے مقرر کیا ہے, ما لم یعظم بہ اللہ, جس کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا ہے. کیا اللہ کے دیے گئے قانون کے برعکس انہوں نے اپنے شرکا کے کہنے پر اپنا طرز حیات اور کوڈ آف لائف ایسا وضع کر لیا ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا. یہ اختیار انہیں کس نے دیا ہے؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر فیصلے کے دن کا ہم نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنا فیصلہ نقد جاری کر دیتے. سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں اسی بات کو سمجھایا گیا، فرمایا ان الحکم الا للہ، حاکمیت اعلی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. یقص الحق، وہ حق کو بیان کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 62 میں ہے، الا لہ الحکم، حکم اسی کا چلے گا. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ احتساب میں اور حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے. اختیارات کا سرچشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس کو درست کرنا چاہیے، طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے، اور اختیارات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. بہت سی چیزوں میں اصلاح کی یقین کیجئے ضرورت ہے. ہم جب پاکستان کا ترانہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پاک سرزمین کا نظام قوت و قوت عوام، حالانکہ اصلاح ہونی چاہیے کہ پاک سرزمین کا نظام سنت سید انام، کیونکہ اصل تو یہ ہے، آئین اس کا تقاضا کرتا ہے. اختیارات کا سرچشمہ اللہ تعالی ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد محترم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم مصر جا رہے ہو، بہت کڑیل جوان اور خوبصورت قد و کاٹ رکھنے والے اور ہنسی چہرے رکھنے والے تم جوان ہو، جب اکٹھے کہیں جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی کی نظر لگ جائے. لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ اکٹھے ایک جیسے جوان نظر آئیں تو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، دیکھو اللہ کے سامنے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ اختیارات کا مالک اور حکم کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. ذرا اس پر توجہ دیجئے جو بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. اللہ تعالی کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا، اللہ کو الہ ماننا، اس کو رب ماننا، معبود ماننا، عبادت کی صورتیں اس کے سامنے اختیار کرنا اور بجا لانا، لیکن اس کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا اور کسی اور نظام سلطنت کو
یا کسی اور نظام عدل کو بطور ریاستی نظام قبول کرنا منافقت کی بدترین شکل ہے. اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا اور کسی اور نظام عدل کو ریاستی نظام عدل کے طور پر قبول کرنا یہ منافقت کی بدترین شکل ہے. اور یہ کسی واعظ اور خطیب کا خطبہ اور فتویٰ نہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے. فرمایا الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب حق پر جو آپ کی طرف اتاری گئی. وما انزل من قبلک، اور وہ ان کتابوں کی حقانیت کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، یعنی وحی کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کا جتنا سسٹم پہلے جاری رہا یا اے حبیب آپ پر جاری ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے در پر جائیں، طاغوت سے رجوع کریں. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ فرد، ہر وہ گروہ، ہر وہ جماعت، ہر وہ طبقہ، ہر وہ قانون یا نظام یا قوم یا سلطنت، ہر وہ طبقہ اور ہر وہ گروہ اور ہر وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام سے متصادم ہے وہ طاغوت ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت سے رجوع کریں. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ انہیں طاغوت کے تسلیم نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ویرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور نظام عدل کو اپنے عدالتی نظام کے لیے قبول کرنے کرا کے ان کو راہ حق سے گمراہ کر دے اور دور کی گمراہی میں انہیں پھینک دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس نظام کی طرف آؤ جو اللہ اور اس کا رسول تمہیں پیش کر رہا ہے، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لائے ہوئے نظام کے پاس آنے سے رک رک جاتے ہیں. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہوئے دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ جاہلیت قدیمہ ہو یا جاہلیت جدیدہ ہو، اس کے دیے ہوئے نظام کو تم اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مقابلے میں چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے تو ان کے لیے فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، اس لیے کہ اللہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اللہ خود بتا رہے ہیں کہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا کیسے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 اور 49 میں اس بات کو بیان کیا، فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان عدالتی نظام وہ نافذ کیجئے جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، بما انزل اللہ ہے، جو جس کی بنیاد وہی ہے، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، اور حق کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی آپ نہیں کریں گے، وان حکمت وان احکم بینہم بما انزل اللہ، آپ اللہ کی طرف سے اتارے گئے نظام عدل کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، اور خبردار رہیے ان کی جانب سے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے قانون سے ادھر ادھر نہ کر دیں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ. اور سورہ اب ذرا غور کیجئے، یہ تو اللہ کے حبیب کو حکم ہے اور میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون، مفسرین نے جو رعایتیں کی ہیں امت کے لیے وہ اپنی جگہ محترم ہیں، لیکن اگر اس آیت کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا معنی کیا ہے؟ قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ لوگ دعوی ایمان کرنے کے باوجود ہماری نظر میں مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے تمام معاملات اور مخاصموں اور جھگڑوں میں آپ کی ذات کو فیصل نہ مان لیں، اور صرف آپ کے فیصلے کو قبول کرنا نہیں، صرف ماننا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے پر یعنی شریعت اسلامیہ کے فیصلے پر، قانون محمدی کے مطابق فیصلے کو فیصلے پر اپنے دل میں کسی طرح سے کوئی تنگی بھی نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح سے اس کو مان لیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لوگوں اگر تمہارے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہو، فی شیئن، شیئن نکرہ ہے، تمام چیزوں کو شامل ہے، فردوہ الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایماندار ہو تو پھر تمہیں اس جھگڑے میں اور عدالتی نظام میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نافذ کرنا ہوگا. ذالک خیر، یہی احسن طریق ہے، واحسن تعبیلا، انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، اللہ اکبر، خدا را اس پر توجہ دو، فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ نافذ کر دیں تو وہ اپنے معاملے میں کچھ اختیار رکھتا ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تو یہ ہے، لیکن کچھ اختیار میں بھی رکھتا ہوں، میں اسے مانوں یا نہ مانوں. اس بات کا اختیار نہیں ہے کسی مومن کو، بلکہ مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم، جب کسی مومن کو، عورت ہو یا مرد، یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام کے مطابق فیصلے کے لیے آؤ، تو وہ کیا کہیں گے؟ انہیں کہنا چاہیے سمعنا واطعنا،
ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مانتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح یقیناً انہیں تب میسر آئے گی. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے میں ہی ان کی کامیابی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمان حکمرانوں کے پاس اقتدار اور اختیار اللہ کی امانت ہے، اسے اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے. قائد اعظم نے کہا تھا، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ بنیادی امتیاز پیش نظر رہے کہ اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع اللہ کی ذات اور تعمیل کا مرکز قرآن کے اصول و احکام ہیں. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی شخص یا ادارے کی. اسلامی حکومت میں حکمرانی قرآنی اصول اور احکام کی ہوتی ہے. ساری پارلیمنٹ مل کر بھی اگر یہ طے کرے کہ بدکاری معاشرے کے لیے جائز ہے، تو چونکہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، لہذا ساری پارلیمنٹ بھی یہ قانون نافذ اور طے نہیں کر سکتی. ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر دو کام چھوڑے ہیں. لن تزلوا ما تمسکتم بهما، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ ہے و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. میرے بزرگوں اور دوستو، پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے تمام ارکان، صدر اور وزیر اعظم، سپیکر، سینٹ کے چیئرمین وغیرہ، یہ حلف اٹھانے کے پابند ہیں کہ میں اسلامی نظریے کے تحفظ کی بھرپور کوشش کروں گا جو قیام پاکستان کی اساس ہے، جو قیام پاکستان کی اساس ہے. اب ذرا توجہ دیجئے، سیکولر مزاج طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلامی نظریے کے الفاظ کا استعمال قیام پاکستان کے بہت بعد شروع ہوا ہے، اور قائد اعظم اور ان کے رفقاء ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. اس سلسلے میں ان کی طرف سے یحییٰ خان کے لیگل فریم ورک آرڈر کا حوالہ دیا جاتا ہے، جس کا اعلان 30 مارچ 1970 کو کیا گیا تھا، اور اس حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ دستور اس طرح مرتب کیا جائے کہ دوسری باتوں کے علاوہ تخلیق پاکستان کی اساس یعنی اسلامی نظریے کے بنیادی اصول کا تحفظ ہو سکے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریے کے بنیادی اصول کا تحفظ اور تخلیق پاکستان کی اساس، یہ ترکیب اس لیگل فریم ورک آرڈر میں استعمال ہوئی. حالانکہ 23 مارچ 1940 کی تاریخی قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، اس قرارداد لاہور کی منظوری سے پہلے قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں دو قومی نظریے کی تشریح اور منزل کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا، ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں سے تعلق رکھتے ہیں. کانگریس کی اعلی قیادت جس طرح کی جمہوریت کی گرویدہ ہے، اس کا مطلب ان چیزوں کی مکمل تباہی ہے جو اسلام میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں. قوم کی کسی بھی تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، اور توجہ دیجئے،
قرآن کریم میں اللہ نے اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہاں لفظ قوم نسل، نسب، رنگ، زبان اور وطن کے اختلافات ہونے کے باوجود آئیڈیالوجی کی بنیاد اور نظریے کی بنیاد پر ایک نقطہ نظر کو تسلیم کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ قوم اگرچہ دوسرے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں لفظ قوم ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی کی مان کر چلنے والے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپس تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسا شخص جو پہچانتا نہیں تھا اس نے پوچھا کہ کون لوگ ہو تم؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہم مسلمان قوم ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے اسلام کی بنیاد پر عزت عطا فرمائی ہے۔ تو قومیت کی ترکیب نظریے کی بنیاد پر استعمال ہوئی ہے، قرآن کریم میں بھی ہوئی ہے اور احادیث میں اور آثار صحابہ میں بھی ہوئی ہے۔ قوم کی کسی بھی تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کے پاس لازماً اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ لوگ، ہمارے لوگ اپنی روحانی، ثقافتی، معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی کو اپنے اصولوں اور معیارات کے مطابق پروان چڑھائیں، اسلام کے خادموں کی حیثیت سے آگے آئیے اور عوام کو منظم کیجئے۔ یہ الفاظ قرارداد لاہور سے پہلے جو خطبہ دیا گیا ہے اس میں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرارداد لاہور اور صدارتی خطبے کو ایک ساتھ پڑھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ نظریے پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں۔ اپریل 1941 میں مدراس میں ایک اجلاس ہوا جب اس قرارداد کا اساسی جزء مسلم لیگ کا سیاسی مسلک اور مرکزی مطالبہ قرار پایا۔ اس وقت قائد اعظم نے فرمایا تھا بعض لوگ جمہوریت اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے، مسلم لیگ کے نظریے کی اساس اس بنیادی اصول پر ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جداگانہ قومیت ہیں اور بر صغیر میں اپنی خود مختار ریاست کے قیام کا عزم رکھتے ہیں۔ اسی طرح 18 جون 1945 کو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام ایک پیغام میں اس موقف کی وضاحت ان الفاظ سے کی، پاکستان کا مطلب صرف آزادی اور خود مختاری نہیں بلکہ مسلم نظریہ حیات ہے جس کی حفاظت کی جانی ہے، جو ہم تک ایک بیش بہا تحفے اور خزانے کی صورت میں پہنچا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ یقین کیجئے ان باتوں کے سامنے آنے کے بعد مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ آج کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر چھایا ہوا ایک مخصوص طبقہ جو پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ ثابت کرنے کے لیے بری طرح کوشاں ہے، اگر یہ سچ کہتا ہے تو پھر وہ جھوٹے تھے جو یہ کچھ کہہ کے گئے، اور اگر وہ سچے تھے تو پھر یہ جھوٹے ہیں۔ 3 اگست 1947 کو قائد اعظم نے دوبارہ واضح الفاظ میں اپنے اس موقف کی تشریح کی. اس نئی قوم کی تعمیر اور اس اسلامی ریاست کے تشخص کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہر ایک کو سخت محنت کرنا ہوگی. ہمارا کام آسان نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان حاصل کرنے کا مقصد مسلمانوں کا معاشی تحفظ اور استحکام تھا. شاید یہ وہ طبقہ ہے جس نے پاکستان کو بری طرح سے لوٹا ہے اور معاشی تحفظ اور استحکام حاصل کر لیا ہے اور پاکستان کی دولت پر انہوں نے اپنے پنجے پوری طرح سے گاڑ لیے ہیں. ورنہ حال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے استحکام کس طرح کا حاصل ہوا ہے. کیا قائد اعظم کی بھی یہی رائے تھی؟ دسمبر 1942 قائد اعظم نے سردار شوکت حیات خان کو ایک ملاقات میں تحریک پاکستان کا مقصد ان الفاظ میں سمجھایا. الفاظ ان کے ہیں، ایسے آزاد متحدہ ہندوستان میں جہاں مکمل اختیار ہندو کو حاصل ہوگا، مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ معاشرے سے دھتکارے ہوئے لوگوں کا ایک اور طبقہ بن کر رہ جائیں گے جن کا مقام اچھوتوں سے بھی گیا گزرا ہوگا. یہ صورتحال کا معاشی پہلو ہے جس نے مسلمانوں کے لیے اپنی اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ خود مختار ریاست کی شکل میں اپنی نجات کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کو ناگزیر بنا دیا ہے. لیکن تحریک پاکستان کا کل مقصد بس یہ نہیں ہے پاکستان کا دوسرا اور بلند ترین پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بنیاد ہوگا جہاں ہم مسلمان دانشوروں، ماہرین تعلیم، ماہرین اقتصادیات، سائنسدانوں، ڈاکٹروں، انجینئروں اور فنی ماہرین کی تربیت اور تیاری کا کام کر سکیں گے جو اسلامی نشأت ثانیہ کے لیے کام کریں گے یہ لوگ مشرق وسطی اور دوسرے مسلم ممالک میں اپنے ہم مذہبوں کی خدمات کے لیے پھیل جائیں گے اور ان میں بیداری کے لیے کام کریں گے. مشرق وسطی کی پوری پٹی ایک متحدہ اور پیوستہ بلاک کی شکل میں پروان چڑھے گی. یہ ایک تیسرا بلاک ہوگا جو نہ کمیونسٹ ہوگا نہ سرمایہ دار، بلکہ ان اصولوں کے مطابق اجتماعیت پر مبنی ہوگا جن پر حضرت عمر کی حکومت استوار تھی. 6 دسمبر 1943 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 31ویں اجلاس میں خطاب کے دوران قائد اعظم نے کہا تھا، وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. مجھے امید ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید کی برکت سے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوگا. ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت. اسی طرح 18 نومبر 1945 کو پیر صاحب مانکی شریف کے نام خط میں قائد نے کہا تھا، لکھا تھا، اس بارے میں کسی اندیشے کی ضرورت نہیں کہ مجلس دستور ساز جس میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہوگی کبھی پاکستان کے لیے کوئی ایسا دستور بنائے گی جس کی بنیاد اسلامی نظریے اور تصورات کے سوا کسی اور چیز پر ہو، اور نہ پاکستان کی حکومت جب وہ وجود میں آئے گی اسلامی اصولوں اور معیارات کے خلاف عمل کر سکے گی. میرے بزرگوں اور دوستو، قائد تحریک پاکستان کے ذہن میں اسلامی نظریہ حیات کی بات بالکل واضح تھی. چنانچہ انگریز دانشور نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہیں تو کیا آپ مذہب کے معنوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا تھا، آپ یہ حقیقت کبھی نظر انداز نہ کریں کہ اسلام صرف نظام عبادات کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا دین ہے جو اپنے پیروکاروں کو زندگی کا ایک حقیقت پسندانہ اور عملی نظام حیات دیتا ہے۔ میں زندگی کی ہر اہم چیز کے معنوں میں سوچ رہا ہوں، میں اپنی تاریخ، اپنے ہیروز، اپنے آرٹ، اپنے فن تعمیر، اپنے قوانین، اپنے نظام عدل و انصاف کے معنوں میں سوچ رہا ہوں۔ ان تمام شعبوں میں ہمارا نقطہ نظر نہ صرف ہندوؤں سے انقلابی طور پر مختلف ہے بلکہ بسا اوقات متصادم بھی ہے۔ ہماری اور ہندوؤں کی زندگیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں بنیادی طور پر ہم رشتہ کر سکے۔ ہمارے نام، ہمارا لباس، ہماری خوراک ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہماری اقتصادی زندگی، ہمارے تعلیمی تصورات، جانوروں تک کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جس کو وہ گاؤں ماتا سمجھ کر پوچھتے ہیں، ہم ان کے کباب کھاتے ہیں۔ ہم زندگی کے ہر مقام پر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کا ابدی مسئلہ لے لیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ بات ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے، خدا را اس کو سمجھیے۔ خان عبد الولی خان صاحب کے مقدمہ 1976 میں سپریم کورٹ نے قائد اعظم کی پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کی متعدد تقریروں کا حوالہ دیا ہے، جن میں دو قومی نظریے کو تخلیق پاکستان کا بنیادی سبب اور اصل جواز قرار دیا گیا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان کی بقا کی لازمی شرط بھی یہی نظریہ، دو قومی نظریہ ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے وفاق پاکستان کے نام مقدمہ 1988 میں معزز عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ نظریہ پاکستان مسلم قومیت پر مبنی اور اسلامی نظریہ حیات پر مشتمل ہے، جس کا مطلب دستور میں واضح طور پر قرآن و سنت کے احکام کو بتایا گیا ہے، اور یہی مسلم قومیت کے تصور کا اصل عنصر تھا۔ پاکستان کا یہی تصور تھا جو بر صغیر کی تقسیم پر منتج ہوا ہے اور جو دو قومی نظریے کے نام سے معروف ہے۔ اسلامی نظریہ زندگی کا تصور نظریہ پاکستان کے ساتھ قطعی طور پر پیوستہ ہے، اسے اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ اس لیے پاکستان کی سالمیت میں صرف نظریہ پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریہ پاکستان، اسلامی نظریہ، اسلامی آئیڈیالوجی بھی شامل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، 1937 سے لے کے 1947 تک قائد اعظم کی تقریر کے 100 اقتباسات محفوظ ہیں، اور 1947 سے انتقال تک 40 اقتباسات محفوظ، 140 اقتباسات۔ یہ تمام اقتباسات، تمام فیصلے اور تمام تقاریر اور خطابات اور قراردادیں ایک طرف رکھ کر محض 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں کی جانے والی بابا قوم کی تقریر کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قائد اعظم ایک سیکولر دستور کا تصور رکھتے تھے، یہ بانی پاکستان پر نعوذ باللہ منافقت، عدم اخلاص اور بددیانتی کا الزام لگانا ہے۔ قائد اعظم کی اس تقریر کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا تھا، آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ تو فرد کا عقیدہ ہوتا ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تقریر میں بابا قوم نے اقلیتوں کو پاکستان کے شہریوں کی حیثیت سے حاصل ہونے والے حقوق کی یقین دہانی کرائی، اور اس تقریر کو دو قومی نظریے کی تردید نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان کے نظام کے بارے میں بابا قوم کے باقی جتنے خطابات ہیں وہ بالکل واضح ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، آج بھی پاکستان کا آئین اقلیتوں کو پورا تحفظ فراہم کرنے کا پابند ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض جہلا اپنی نادانی کی وجہ سے اقلیتوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ جس سے ان کو دشواری ہو، لیکن پاکستان کا آئین قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اقلیتوں کو ان کے اپنے مذہب اور اپنے انڈیویجول لا اور انفرادی قانون کے مطابق زندگی گزارنے کا حق نہ دیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی قطع نہیں کہ پاکستان کی اساس کو ہلا دیا جائے اور 23 مارچ کو پاکستان قیام قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور جو پاس کی گئی، اس کے مندرجات کو مسخ کر کے نظریے پاکستان کو پس منظر میں لا کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.